कदमों अमल का कारवाई सो है पाक वतन के पास बायसो।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال مولانا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم ما شاء الله سے نوجوانوں کی ایک تعداد امنگ حوصلہ اور آرزو سے لبریز، لیکن آپ کی بھیجی ہوئی صلوات سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ بھی پورا امنگ نظر آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے جذبوں کو محمد آل محمد کی مدحت کا رنگ دیتے ہوئے بآواز بلند درود بھیجیں۔ چند چیدہ چیدہ نکات کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس آئے مجیدہ کی تلاوت کے شرف حاصل کے سورہ رات کی گیارہویں آیت کا ایک حصہ، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی انقلاب اور فکری انقلاب در حقیقت تمام انقلابوں کا سرچشمہ ثابت ہوتا ہے، اور مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام محمد و آل محمد وعجل فرجہم کا جو قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں مولا فرماتے ہیں میں تمہیں سفارش اور وصیت و تاکید کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی اور اپنے کاموں کو منظم کرنے کی۔ ایک قرآن ناطق اور ایک قرآن صامت۔ قرآن ناطق یہ کہہ رہا ہے کہ تقوی الہی اور کاموں کو منظم کرنے کی سفارش و تاکید و وصیت۔ قرآن صامت فکری انقلاب کی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے ہماری سوئی ہوئی عقلوں کو بیدار کر رہا ہے۔ اس بنا پر ان دو عظیم الشان اصولوں کو لے کر آئیوسو پاکستان کے بنیاد گزاروں نے، جس نے حال تعدہ کی کاشکاری کی 1972 میں، آج وہ ایک تناور درخت کی صورت میں اور اپنے شجر طیبہ کی صورت اختیار کرتے ہوئے ملک کے گوشوں گوشوں کناروں گلیوں کوچوں بازاروں میں موجود ہے، اور یقیناً یہ ان افراد کی نیک نیتی تھی، خلوص تھا، للہیت تھی کہ جس کی وجہ سے آج یہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ آئیسو کی موجودہ صورتحال میں نے شاید 2 سال قبل بھی یوم تاسیس کے کسی موقع پر کسی جگہ شاید انچولی میں پروگرام تھا، اس میں کہا تھا کہ آئیسو کے در حقیقت بنیاد گزار بنانے والے کئی جہاز سے اسلامی انقلاب کے بعد آنے والے علماء سے ہزارہا درجے آگے تھے، اس لیے کہ وہ کام جو اسلامی انقلاب کے بعد جمہور اسلامی میں متجلی ہوئے جامع عمل انہوں نے پہنا، وہ 1972 سے لے کر 1980 کے درمیان تک آئیسو کے پلیٹ فارم سے مشخص انداز سے تشخص کے ساتھ انجام دیے جاتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء کے جو اس زمانے موجود تھے، وہ افکار، وہ تعلیمات، وہ اذہان، در حقیقت وہ اسلام نام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے درود بھیجے محمد والے، مجھے کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ رسول اللہ کا نام لیا جائے اور آپ درود بھیجیں، کی روح کو سمجھنے والے لوگ تھے. اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ طرح امتیاز ہے آئیس پاکستان کا کہ جسے در حقیقت جس نے در حقیقت آئیسو کو پاکستان کی کیا دنیا کی طلبہ تنظیموں میں ممتاز قرار دیا ہے. یعنی یوں کہوں کہ وہ ہراول دستہ جو اسلامی انقلاب کے بعد مختلف ممالک میں بعد میں پیدا ہوا اور لبیک کہتا ہے ندا خمینی پر، وہ 1972 میں اسلامی انقلاب سے قبل جب امام خمینی جلاوطنی کی زندگی گزارتے پاکستان میں وجود آ چکا تھا، وجود میں آ چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد، وہ جذبے، وہ حوصلے، وہ امنگیں، وہ پلاننگ، وہ دورس نگاہیں، وہ عاقبت اندیش افراد در حقیقت اسلام محمدی کی روح کو سمجھے ہوئے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جو مختلف قسم کی کوششیں عالمی سطح پہ کی جا رہی تھیں، ان میں سے جو ہمارا ملک ہے اس میں ہم نے بھرپور حصہ لیا. یہ ہمارا شاندار ماضی ہے یعنی آئیسو کے طلبہ و طالبات کا. مجھے فخر ہے کہ میری فکری تربیت آئیسو نے کی ہے، مجھے فخر ہے کہ میں آئیسو کا رکن رہ چکا ہوں، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ خدا نے مجھے آئیسو کے ہراول دستے میں شامل ہونے کا موقع عنایت کیا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں، ہم کل بھی سردار صداقت کے حامی تھے، ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے. آئیسو نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن ہم نے آئیسو کو کیا دیا؟ اور موجودہ صورتحال میں میں آپ کے حوصلوں کو بلند کرنے آیا ہوں، اور مجھے دوستوں نے تاکید بھی کی کہ آغا آپ کو ایسی بات نہ کہیں جس سے جو وہ حوصلے دوستوں کے پاس پست ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں انجیکشن لگانا ضروری ہوتا ہے، متوجہ کرانا ضروری ہوتا ہے. یہ شاندار ماضی ہے، قرآنی اصول اور امام علی کے دے ہوئے قول کے مطابق آ جائیے. جیسے کہ ہماری اردو میں ایک مثل مشہور، پیدرم سلطان بود، میرے والد محترم شہنشاہ آدم تھے، نواب تھے، فلاں عہدیدار تھے، یہ تھے، وہ تھے، میں خود کیا ہوں؟ یہ ایک اہم سوال ہے. آئیسو موجودہ کہاں کھڑی ہے؟ وہ نظم العین جس کو بنا کے آپ کے سامنے دیا گیا، وہ نظم العین کیا آج ہم ویسے ہی گامزن ہیں اس پر؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، اور نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ اس کا سدباب ہونا چاہیے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اس کی رشایابی ہونی چاہیے، تاکہ ہم در حقیقت اس آئیسو عہد رفتہ کو دوبارہ پا سکیں. اور آئیسو میں پوٹینشیل موجود ہے، اس لیے کہ آئیسو ایک طلبہ تنظیم ہے. طلبہ یعنی نوجوان، یعنی جوان، یعنی بڑھتی ہوئی امنگیں، یعنی سپورٹ مین اسپرٹ، یعنی لگن، یعنی تڑپ، یعنی حوصلہ. اور یہی وہ چیز ہے جو آئیسو کو میں نے کہا پاکستان کے دنیا کی دوسری طلبہ تنظیموں سے ممتاز کرتی ہے. لیکن ایک بہت بڑا ہدف ہمارے سامنے ہے جسے ہم نے اچیو کرنا ہے، جسے ہم نے پانا ہے، جہاں تک رسائی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جیسے کہ مینجمنٹ میں پڑھایا جاتا ہے کہ مینجمنٹ کے چار اصول ہیں، اور وہ چاروں اصول ہمیں آئیسو میں بھی نظر آتے ہیں. ہر فکر، ہر انقلاب، ہر تبدیلی کے پیچھے یہی چار اصول ہیں. اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، یا عجل فرجہم کو بھی کم سے کم اپنے ساتھ محفوظ رکھیں، تاکہ ہمارا شمار ہر لمحے امام کی نصرت کرنے والوں میں ہو سکے. وہ بھی ان چار اصولوں کے مطابق دنیا کی مینجمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. امام کی یقیناً غیبی امداد ہوگی، فرشتے مدد کریں گے، جنوں کا لشکر آئے گا، غیبی امداد ہوگی، لیکن وہ خاص حد تک ہے، خاص دائرہ ہے اس کا. اس کے علاوہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جو کچھ بھی اس دنیا میں کریں گے وہ اپنی آپریشنل ٹیم کے ذریعے سے کریں گے۔ جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے اور جہاں تک میں نے مختلف افراد سے سوال کیا اور تحقیق جستجو کی، یہ 313 وہ افراد ہوں گے کہ جو در حقیقت امام کی آپریشنل ٹیم میں شامل ہوں گے۔ یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو در حقیقت از خود جوش کی بنا پر ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے، اور پھر ان 313 افراد کے نیچے در حقیقت ایک ایک شخص کے نیچے ہزاروں کا لشکر ہوگا، اور پھر اس طریقے سے امام کی مینجمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں چھائے گی۔ خواہ وہ مینجمنٹ جہاد کی شکل میں ہو، ظالم طاقت سے مقابلے کی شکل میں ہو، یا اسلامی حکومت کی بنیادوں کو مستحکم کر کے عدل و انصاف کے تقاضوں کو عام لوگوں کی دہلیز تک پہنچانے کی شکل میں، دونوں فیز میں یہ چار اصول ہیں۔ پہلا اصول جو مینجمنٹ کا پڑھایا جاتا ہے وہ ہے پلاننگ، منصوبہ بندی۔ بہت آسان سا اصول ہے، لیکن اس پلاننگ کے پیچھے، اس منصوبہ بندی کے پیچھے علم کافی اور علم نافع ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کما حق و علم نہیں ہے، مثلا آپ نے یہ پنڈال بنایا ہے، اس کو چاروں طرف سے مزین کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے چاروں گوشے روشن اور منور ہوں، تو آپ کو اس کا رقبہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہر گوشے میں ہر جگہ پر ایک بلب لگایا جائے جو اندھیرے کا مقابلہ کرے اور نور کو پھیلائے، روشنی کو پھیلائے۔ یہ علم کافی ہے، لیکن اگر علم کافی نہ ہو تو کسی بھی ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے، کسی بھی چیلنج کو قبول کرنے کے لیے، کسی بھی مشکل کو حل کرنے کے لیے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز پلاننگ، پلاننگ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، علم نافع، علم کافی۔ ممکن ہے آپ کے پاس علم کافی موجود ہو لیکن آپ کے پاس علم نافع نہیں ہے جو مفید اور فائدہ رسا ہو، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور الحمدللہ آئیسو پاکستان میں یہ دونوں چیزیں موجود رہی ہیں، مختلف ادوار میں ان کی شدت میں کمی اور زیادتی ہوتی رہی ہے، لیکن الحمدللہ یہ چیزیں موجود رہی ہیں اور علماء کی سرپرستی رہی ہے۔ اب کس دور میں کتنی رہی ہے یہ ایک بڑا تفصیلی ٹاپک، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا کہ آیا موجودہ آئیسو جو ہے وہ اس معیار پہ پوری اترتی کہ وہ علماء کی سربراہی میں چلنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی۔ پر علم نافع اور علم کافی ہونا ضروری ہے، تب جا کر آپ کسی بھی پرابلم کو سالف کرنے کے لیے اس کا انالائز کریں گے تو اس کے باؤنڈریز کا تعین کریں گے۔ علم کافی یعنی تمام گوشے، تمام احاطے، تمام آباد، تمام اس کے اینگلز آپ پہ آیا واضح اور شفاف ہو جائیں، اور پھر علم نافع کے ذریعے سے آپ پلاننگ کریں گے۔ دوسرا اصول جو مینجمنٹ کا ہے وہ ہے آرگنائزنگ، آرگنائز کرنا۔ آرگنائز کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ جناب ہم تقسیم کر دیں، نہیں، تقسیم بندی بھی عدل و انصاف کی بنیادوں پر ضروری ہے۔ کس کو کب کیسے کہاں کتنا موقع، ذمہ داری، ڈیوٹی دی جائے کہ وہ اپنی اسکلز، اپنی صلاحیت، اپنی استعداد کے مطابق اسے انجام دے سکے۔ ممکن ہے کہ علم کافی بھی، علم نافع بھی، پلاننگ بہت اچھی ہے، لیکن میں صلاحیت کی بنیاد پر ذمہ داریوں کا تعین نہیں کر رہا ہوں، میری آرگنائزنگ صحیح نہیں ہے، یقیناً صحیح نہیں ہو سکتا وہ کام۔ آرگنائزنگ یعنی کس کو کب کہاں کتنا کس لیاقت کے تحت ایکسس دیا جائے تاکہ وہ بڑھ کے اپنی صلاحیت، استعداد اور اسکل کے ذریعے سے اس جو بھی اس کو گول دیا گیا اس کو اچیو کر سکے۔ یہی سے لیڈرشپ کا عنصر سامنے آتا ہے، فیکٹر سامنے آتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کب کہاں دیا جائے۔ اس لیے جب آپ بحث ولایت فقیہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ولایت فقیہ کی بحث میں جو بنیادی ترین بحث ہے اجتہاد کے ساتھ ہے وہ مینجمنٹ، معاشرے کی، سوسائٹی کی مدیریت کرنا اسے آتا ہو، وہ افراد کو تشخیص دے سکے کہ کون کیا کر سکتا ہے، ایک تشخیص دے، نکالے، سارٹ آؤٹ کرے، ایک دو ان کو ذمہ داری دے ان کی صلاحیتوں مطابق، تین پھر ان کے لیے میدان کھلا چھوڑے تاکہ وہ اپنی اندرونی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے, پروان چڑھائیں اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. یہ ہے آرگنائزنگ. تیسرا اصول اس لیڈرشپ کے ساتھ ضمنی طور پر تیسرا اصول ہے مینجمنٹ کا, وہ ہے موٹیویشن, ترغیب و تشویق دینا. یعنی جہاں پر ضروری ہے کہ کام اچھا ہو رہا ہے اس کے حوصلہ افزائی کی جائے, اسے سراہا جائے, خود کی ہمت افزائی کی جائے, اور کہیں اگر مثلا کوئی شخص جو ہے وہ کوتاہی کر رہا ہے, نقصان کر رہا ہے, غفلت سے دوچار ہے, تو اس کو اسی مناسبت سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے. درود بھیجیے محمد وال محمد. کم سے کم درود تو آپ کا ایسا ہو کہ جو شایع نشان ہو بھیجنے کے لیے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم آئی ایس ایم میں ہوا کرتے تھے, ابھی بھی آئی ایس ایم میں ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ آئی ایس ایم والوں نے جب سے اماؤں پہنا ہے ہمیں اندر آنا بلانا چھوڑ دیا ہے, لیکن جب بھی کوئی عالم آتا تھا, کوئی مہمان آتا تھا, کم سے کم نعروں کے ساتھ, شعار کے ساتھ, دل گرمی کے ساتھ, حوصلوں کے ساتھ, امنگ کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا تھا. لیکن یہ آئی ایس ایم جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تیسرا اصول کے موٹیویشن کا, یعنی ترغیب و تشویق. اور چوتھا اصول مختصر کر رہا ہوں میں, اس سے قبل کے جیسے کہا گیا تھا کہ پرچی آئے تو میں اس سے قبل ہی اپنے موضوع کو نمٹانا چاہتا ہوں. چوتھا اصول کے کنٹرولنگ, نظارت, دقیق نظارت. یہ کنٹرولنگ جو ہے وہ آپ کی پلاننگ, آپ کی آرگنائزنگ اور آپ کی موٹیویشن کے تینوں فیکٹرز کو جان دینے والی ہے. اگر نظارت نہ ہو, احتساب نہ ہو, اگر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نافذ نہ ہو, عزیزان گرامی, آپ کی پلاننگ کتنی اچھی کیوں نہ ہو, کتنا ہی علم نافع اور جامع کیوں نہ ہو, کافی کیوں نہ ہو, آپ کی نظارت نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو جائے گی. آپ کی آرگنائزنگ, آپ نے افراد کو دیا ہے, اس کی صلاحیت کے مطابق ذمہ داری دی ہے, لیکن اگر کنٹرولنگ نہیں ہے وہ بھی اپنی افادیت کھو دے گی. موٹیویشن, آپ ایک وقت آگے بہت اس کی تشویق و ترغیب کرتے ہیں, لیکن چوتھے مرحلے میں اگر آپ کی نظارت نہیں ہے عزیزہ نگرامی, تو آپ کے تینوں بنیادی پلر جو ہیں, بنیادیں جو ہیں, منظم ہو جائیں گی. الحمدللہ آئی ایس او نے, کہ جب ایم بی اے بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں, علماء نے, حضرت علامہ عرض کروں آپ کی خدمت میں محسن ملت, اس کے علاوہ مرحوم صدر الفاضل ڈاکٹر محمد نقوی اور اسی جیسے دوسرے جید علماء نے, علامہ موسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی جیسے بزرگ اکابر شخصیات نے, انہوں نے کہیں سے مینجمنٹ نہیں پڑھی تھی, انہوں نے کہیں سے دستور سازی نہیں پڑھی تھی, انہوں نے کہیں سے کوئی اعلیٰ ڈگری بظاہر حاصل نہیں کی تھی, یہ حوزے کے پڑھے ہوئے تھے, لیکن ان کا جو ذہن تھا, ان کا جو مائنڈ تھا وہ سائنس مائنڈ تھا. وہ اسلام روح محمدی کو اس کی روح کے ساتھ ہضم کیے ہوا تھا. اسی لیے میں نے کہا کہ وہ کام جو اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں 79 کے بعد ہوئے, بلکہ وہ 80s اور 90s میں جا کے ہوئے, وہ ISO 1972 سے کر رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے کی جو مینجمنٹ تھی, نظارت تھی, موٹیویشن تھا, پلاننگ تھی, آرگنائزنگ تھی, وہ سب اسلام روح, اسلام محمدی کی روح کو ہضم کیے ہوئے بھی تھی. یہی وجہ ہے کہ ISO ان چار اصولوں کے ساتھ پھیلی. امام زمانہ کے انقلاب میں بھی یہی چار اصول در حقیقت بنیادی محور قرار پائیں گے امام کی مدیریت یا مینجمنٹ کے لیے. دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں مدیریت کو کھولوں, میں اپنے اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں, جس میں پلاننگ بھی ہے امام کی. ایک پلاننگ وہ ہے جو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے تحت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی. ایک پلاننگ وہ ہے جو امام اپنے علم لدنی کے تحت اپنے ذاتی اجتہاد کے ذریعے سے موقع محل کی مناسبت سے اجرا کرے گا اور اس کو اپلائی کرے گا. آرگنائزنگ کے لیے میں نے کہا وہ 313 افراد کی آپریشنل ٹیم امام کے ساتھ ہوگی اور اس کے ساتھ پھر مزید افراد ان کے ماتحت آئیں گے, پھر موٹیویشن اور پھر کنٹرولنگ. یہ چار وہ بنیادی اصول ہیں امام کے انقلاب کے کہ جس میں امام کو نوجوان امنگوں کی ضرورت ہے. یہ جو کہا جاتا ہے اصحاب المہدی شبابن, امام زمانہ کے اصحاب جوان ہوں گے. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جوان ہوں گے, یعنی 20 سال 26 سال 30 سال 36 سال کے ترمن قسم کے جیدار جواندار جاندار قسم کے نوجوان ہوں گے, اسپورٹ مین اسپرٹ رکھنے والے ہوں گے, دوڑنے دھوپنے والے ہوں گے, بھاگنے دوڑنے والے ہوں گے, اسپرٹ کے ساتھ کام کرنے والے ہوں گے. وہ آج کل کے نوجوان نہیں ہوں گے. ابھی میں آ رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے کلینک لگایا ہے کہ جو لوگ چھالیا گٹکا پان اور اس قسم کی چیزیں کھاتے ہیں ان کے منہ میں کینسر ہو رہا ہے. تو آپ جب جائیں تو کم سے کم ایک جملہ ضرور کہہ دیجیے گا. خوب ظاہری بات ہے کہ آئی سو کا نوجوان مسکرائے اور پھر لال پیلے دھان جو اس کے نظر آئے تو معذرت, یہ تو بہر مناسب نہیں لگتا. یہ چار اصول جو ہیں امام کے انقلاب کے تحت ہوں گے. بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو, ہاتھ تھام لو, حسین کے دامن کو تھام لو. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ صرف ضروری کہ 36 سال کا نوجوان اور 30 سال کا نوجوان اور 28 سال کا نوجوان, نہیں, ان کی امنگیں جوان ہوں گے, ان کے حوصلے بلند ہوں گے, وہ عزم آہنیا اور ارادے مصمم کے مالک ہوں گے. لا تحرک العواصف, زمین آسمان کی طرح مضبوط چٹان کی مانند جسے آندھیاں ہلا نہ سکے. یہ ہے اصحاب امام زمانہ کی مانند. اور یہ در حقیقت اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ آئیسو میں رہتے ہوئے اپنی تعلیمی اور تنظیمی زندگی میں ان چار اصولوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. میں نے کسی موقع پر اسکاؤٹ کیمپ میں کہا تھا کہ ایک اسکاؤٹ اچھا کون سا ہوتا ہے, جس کا بیج, جس کا یونیفارم, جس کی وسل, جس کی وہ کیا ڈوری ہوتی ہے اور اس کی جو سارے بیجز ہوتے ہیں, ہر چیز ہر جگہ اپنے مقام پر نیٹ کلین صاف ستھری سوٹڈ بوٹڈ جی نظر آئے, پتہ چلے کہ جناب اس نے ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ رکھا ہوا ہے. لیکن اگر یہی نوجوان اپنی ذاتی زندگی میں منظم زندگی کا حامل نہ ہو, یہ اسکاؤٹنگ در حقیقت منظم زندگی گزارنا سکھاتی ہے, تنظیم منظم زندگی گزارنا سکھاتی ہے. اگر آپ اس نیت سے آئیسو کے رکن بنے کہ کل ان چار اصولوں کو سیکھ کر آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سپاہی بنیں گے, تو آپ کی زندگی, آپ کے شب و روز, آپ کا رنگ ڈھنگ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. پہلوانوں کی, اسپورٹ مین جتنے بھی افراد ہوتے ہیں, جو کھلاڑی ہوتے ہیں, ان کی اتنی کیوں ہمت افزائی کی جاتی ہے؟ کیوں آپ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ایک عالم تقریر کر رہا ہوتا ہے, اس کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی نوحہ خان آ جائے, کوئی منقبت خان آ جائے, وہ آواز کے جادو اگر جگانے لگے تو کیا ہوگا؟ سب متوجہ ہو جاتے ہیں, وہ سب کو اپنے ساتھ ملا کے چلانے کی کوشش کرتا ہے, جناب آپ بھی بولیے, آپ بھی جواب دیجئے. تو وہ بھی ایک قسم کا اسپورٹ مین ہے جو آپ اپنے ساتھ چلانا چاہتا ہے. ایک پہلوان کی اتنی قدر کیوں کی جاتی ہے, کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے موجود طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پاس موجود تمام وسائل کو بروئے کار لاتے اس کا مقابلہ کرتا ہے. رضا حسین زادے کو آپ نے دیکھا ہوگا, جس نے دنیا میں یا ابو الفضل کہہ کر جو ہے وہ دنیا کا ہیوی ویٹ اٹھایا تھا اور ویٹ لفٹنگ کی دنیا میں ایک تاریخ رقم کی, اس کے وزن سے زیادہ. کیوں قدر ہے اس کی؟ اس لیے کہ اس نے اپنے وزن سے زیادہ وزن اٹھایا. اسے پتا ہے کہ یہ 360 کلو گرام ہے یا 375 کلو گرام ہے, لیکن اپنے پاس موجود وسائل کو جمع کرتے ہوئے اس نے اس کو اٹھایا. اس کی قدر اس وجہ سے ہے کہ اس نے موازنہ کیا اپنی قوت کا اور سامنے موجود طاقت و قدرت کا, اور پھر اس مقصد کا جو اس کے پیش نظر ہے, لہذا اس نے جمع کیا. کہتے ہیں ایک گاؤں میں دو بچے کھیل رہے تھے, کھیلتے کھیلتے گاؤں سے باہر نکل آئے, جس میں سے ایک بچہ 15 साल का था, दूसरा बच्चा 8-9 साल का था। बड़ा बच्चा खेलते खेलते कुएं में गिर गया। छोटे बच्चे ने मदद के लिए पुकारा, है कोई मदद करने वाला, है कोई इमदाद करने वाला, है कोई जिसको बाहर निकालने वाला, कोशिश कर रहा है, कोई इसकी आवाज में लबैक कहने वाले। दूर दराज इलाके में खेलते खेलते चले गए। गर्ज ये कि छोटे बच्चे ने रस्सी डाली और बड़े बच्चे को खींच के बाहर निकाल लिया। दोनों पहुंचे, जो उस गांव का सरदार था उसके पास पहुंचे और उसको जाके माजरा सुनाया। उसने पूरे गांव वालों को जमा कर लिया। तो उसने जब कहा कि तुम सुनाओ वाकया क्या हुआ, बच्चे ने सुनाया वाकया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि 7-8 साल का बच्चा 15 साल के कवि हैकल तनमन बच्चे को रस्सी के जरिए से कुएं से खींच कर ग्रेविटी के अगेंस्ट, जी एक ग्रेविटी का अपना वजन है और कशिश और उसकी अट्रैक्शन है और एक जो है उस बच्चे का वजन है, उसको खींच के 8-9 साल के बच्चे ने कैसे बाहर निकाल लिया। जब सब परेशान हो गए, उसने कहा वाकई सही है ये, उसे क्यों एक छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे को निजात देने का सबब बना। इसलिए कि वहां पे कोई नहीं था जो उसको ये कहता कि बेटा तुम ये नहीं कर सकते। उसे पता था मैं हूं, सिर्फ मैं हूं और मैं ही हूं। अपनी ताकत और अपनी पावर को उसने जमा किया और उस बड़े बच्चे को निजात दी। स्पोर्ट मैन स्प्रिट में यही चीज देखी जाती है। मैं बहुत पहले की एक शायद 20 साल 25 साल पुरानी बात है, क्योंकि मैं जब जिस जमाने क्रिकेट खेलता था और देखता था उस जमाने की बात बता रहा हूँ। अब तो खैर पहले ना देखने के टाइम है ना खेलने के टाइम है। शारजा में एक फाइनल हो रहा है, अब फाइनल मुझे याद नहीं किस चीज का है, माजरत के साथ उलमा से एक बच्चों नौजवानों के लिए मिसाल दे रहा हूं मैं। आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए, जावेद मियादाद विकेट पे मौजूद है, आखिरी बॉल है, 4 रन चाहिए। फर्ज कीजिए 1,00,000 तमाशाई, यानी 1,00,000 आवाजें, लेकिन 1,00,000 आवाजें भी 4,00,000 अफराद की बराबर हैं। 2,00,000 हाथ क्लैपिंग हो रही है, होटिंग हो रही है, नारे लग रहे हैं, जो भी है। ऐसे मौके पर बॉलिंग कराने वाला बॉलर आता है, विकेट के करीब आता है, जावेद मियादाद पीछे हट जाता है, बॉल डेड करा दे दी जाती है, दोबारा जाता है। जावेद मियादाद उस वक्त कहता है कि इस वक्त जो है कानून के मुताबिक मेरा मकसद किसी फर्द वाहिद की तरवीज जो इशात नहीं है, मैं सिर्फ एक तकरीबी मिसाल देना चाहता हूं। उसने कहा कुछ अफराद जो हैं वो दायरे में खड़े हैं, दायरे से बाहर हैं, ये कानून के खिलाफ है। उसकी तस्दीक की जाती है, एम्पायर कप्तान को मुखालिफ टीम के कप्तान को तज़क्कुर देता है और वो उसके सही इस्लाह होती है। और उसके बाद फिर आखिरी बॉल पर वो 6 रन बनाता है, छक्का मारता है। कहने का मकसद ये कि आखिरी बॉल आखिरी ओवर, 1,00,000 का मजमा, 2,00,000 आंखें, 2,00,000 हाथ, आवाजों का शोर, और ऐसे मौके पर इंसान का अपने होश हवास को मुजतमा रखना, यकजा रखना, कौन कहां कब कैसे खड़ा है, एक बात, और फिर अपनी ताकत को बरूए काल लाते हुए अपने मकसद को इस्तेमाल करना। मकसद यह है कि ये स्पोर्टमैन स्पिरिट जो जवानों में होनी चाहिए, उसका मकसद यही है कि आपके पास जो वसाइल हैं आप उन्हें बरूए काल लाते हुए अपने आला तरीन मकसद के लिए इस्तेमाल करना सीखें। और इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज जो आपकी तालीमी और निसाबी सरगर्मियों के साथ आपको मुहैया कर सकती है वो आपकी इलाही तंजीम है, वो है इलाही तंजीम है आपकी, कि जहां आप अपनी तालीम और निसाबी सरगर्मियों के साथ इन 4 उसूलों को, मैनेजमेंट के 4 उसूलों को जामे अमल पहना सकते हैं, हजम कर सकते हैं, दर कर सकते हैं और अपनी मुख्तसर सी लाइफ में इसको जामे अमल पहना सकते हैं। ऐजाने गिरामी, इमाम को निकम्मे निकट्ठू सोस काहिल नौजवान नहीं चाहिए कि जब रात को 2:30 बजे शेर उठ जाए फेसबुक से, उसके बाद सो जाए, सुबह की नमाज की फिक्र हो ना हो। ऐजाने गिरामी नहीं, इमाम को वो सहाबी चाहिए, इमाम को वो मुजाहिद चाहिए, इमाम को वो नौजवान चाहिए जो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चल रहा हो। आइए, उसमें सलाहित मौजूद है, आपका शानदार माजी, आपके उलमा, आपके दानिश्वर, आपके शहदा। जब दोस्त मेरे पास आए थे दावत देने के लिए तो मैंने कहा था कि जब आप अपना पंडाल सजाएं तो आप इस तरीके से शुरू करें। 1972 से अपना सफर शुरू करें कि कब कहां कैसे किसने, कम से कम नाम की हद तक होना चाहिए कि आपके मोहसिन कौन थे, उन्होंने किस किस मौके पर प्लानिंग की है, किस किस मौके पर ऑर्गेनाइजिंग की है, किस किस मौके पर उन्होंने दर हकीकत कमतरीन वसाई के साथ बुलंदतरीन अहदाफ और मकासिद को हासिल किया। ऐज़ाने गिरामी, ये वो चार उसूल हैं जिनको इमाम ज़माना लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप वाकयन चाहते हैं तो फिर अपनी तालीमी और निसाबी सरगर्मियों के साथ दर हकीकत इस तंजीम के मकासिद, इलाही मकासिद को समझें और उसको अमली जमा पहनाने की कोशिश करें। मैंने किसी मौके पे कहा था, अगर आप अपने जहन को पॉलिटिकलाइज नहीं करेंगे, सियासी नहीं बनाएंगे जहन को, तवज्जो रखिएगा, जहनी दर हकीकत जहन की सलाहियतों को सियासी तजिया करने की सलाहियत वाला बनाना, जिसको रहबर मौजम इमाम खामनाई फरमाते हैं कि हर तालिब इल्म को चाहिए कि वो सियासी तजिया करने की सलाहियत रखे। ये जो इमाम खुमैनी का खुस्तादी का चार्ट अक्सर आप लोग छापते रहते हैं और बांटते रहते हैं और इसको शेयर करते रहते हैं, इसमें भी है कि दुनिया के हालात से बाखबर रहिए। आज अमरीकी इस्लाम जिसको इमाम खुमैनी कहते रहे, समझ में नहीं आता तो लोगों के, लोग हम लोग कहते हुए शर्माते थे कि अमरीकी इस्लाम क्या होता है, लोग कहेंगे जनाब ये कौन सा इस्लाम ले आए तुम लोग, आईसो वाले, आईसो तो बहरहाल एक वो हो गया है ना, एक रूह बन गई है, तो आईसो वाले हर चीज को आईसो के नाम से। मुझे याद है चेतन अंजोली में एक छोटी सी बच्ची, कोई 6-7 साल की बच्ची होगी, वो स्कार्फ पहने जा रही थी, तो किसी ने कहा कोई साहब, तो उन्होंने एक नुकता जड़ दिया, उन्होंने कहा बेटा आईसो में हो गई हो क्या, तो बच्ची ने पलट के कह गया जनाब ज़ैनब भी हिजाब करती तो आईएसओ समय थी, तो हर चीज को आईएसओ के नाम से शाया कर दिया जाता है। उस जमाने में हम खुद ही कहते थे कि, और हम शर्माते थे, कहते हैं बाज़ औक़ात इस्लाम अमरीकाई, आज समझ में आ रहा है इस्लाम अमरीकाई, अमरीकी इस्लाम क्या है, आले सऊद हुनूद कुफार नसारा सब एक जगह मुत्तहिद होते हुए नजर आ रहे हैं। इमाम खुमैनी की पेशन गोइयां पूरी होती नजर आ रही हैं, इमाम खामनेई की पेशन गोइयां पूरी होती नजर आ रही हैं। आखिरी 2 मिनट की जहमत दूंगा और आपकी जहमत को तमाम करूंगा, पर्ची भी आ चुकी है। हदीस में कि अल आलिम इमाम जाफर सादिक अलैहि सल्लम फरमाते हैं, अल आलिम बे ज़मानी ला तहजुम अलैहि लवाबिस, जो अपने जमाने के नशे व फराज से आगाह शख्स होता है उस पर हालात हुजूम नहीं करते, वो पहले से प्लानिंग करता है, मंसूबाबंदी करता है, तैयार रहता है, अलर्ट रहता है। दामद वक्त गुंजाइश नहीं है, मेरे जहन में बहुत सारी मिसालें आ रही हैं ईसा के शानदार माजी की, कि कब कहां कैसे किस तरह ईसा ने हालात का मुकाबला किया और न सिर्फ तंजीम को बल्कि कौम को मंझधार से निकाला है। अपने शानदार माजी को याद करें, अपने शहदा को याद करें, अपने उलामा को याद करें, उनकी काविशों कोशिशों के लिए यकीनन कोई ऐसी किताब लिखी जानी चाहिए कि जहां पर उनकी काविशों का, उनकी मेहनतों का, उनकी शहादतों का, उनकी दास्तानों का तस्करा हो, ताकि आने वाला 2017 का तालिब इल्म, 2022 का, 2025 का तालिब इल्म दर हकीकत पढ़ सके, समझ सके। तो अगर वाकई आप इमाम ज़माना का साथ देना चाहते हैं तो इमाम खामनेई ने जैसे कहा, अपने जहन को सियासी एनालाइज करने वाला बनाएं। लेकिन अगर आप अपने जहन को सियासी नहीं बनाएंगे, आप इमाम के लिए व्हाट्सएप पे ग्रुप तो बना सकेंगे, फेसबुक पे अल अजल या इमाम मेहदी कह के लब्बैक या मेहदी कह के एक पेज तो बना देंगे जहाँ लाखों लाइक निसार कर देंगे, लेकिन अमली मैदान में आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आईसम ये स्प्रिट मौजूद है, ये ताकत मौजूद है, मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि सही मौके पर रहनुमाई की जाए। एक और आखिर में शिकवा ज़रूर करूँगा मैं, इसलिए कि मेरा ताल्लुक भी आईसम से रहा है और है, वो चीज़ जो हमें पहले एक दोस्ताना माहौल, एक दरीना रिफाकत और एक प्यार मोहब्बत का ताल्लुक जो उलमा में और आईसो के नौजवानों में नजर आता था, वो नजर नहीं आ रहा। उसमें यकीनन उलमा की तरफ से भी कोई ना कोई कोताहियां हैं, एतराफ करता हूं, उसको भी दूर होना चाहिए, और आईसो के नौजवानों की तरफ से भी कोई ना कोई कोताहियां हैं या उसमें تنظیمی پیچیدگیاں ہیں، یہ دستوری خرابیاں ہیں، بہرحال نوز خرابی کہوں گا، اس کو دور ہونا چاہیے تاکہ آپ امام زمانہ کی فوج کا ہراول دستہ ثابت ہو سکیں، اور انشاءاللہ امام کی دعائیں، امام کی توجہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یقین رکھیے کہ ایسے ایسے موقع پر ایسے ایسے نوجوانوں نے ایسے ایسی باتیں کہی ہیں کہ شاید حوزے میں پڑھنے والا 10 سال کا طالب علم بھی ان چیزوں کا حامل نہ ہو۔ ضیاء کے دور میں پوسٹر لگاتے ہوئے ہمارے ایک دوست کو پکڑا، شاہ فہد شراب پیتے ہوئے اس کی تصویریں تھیں اور دیواروں میں پوسٹر لگائے جا رہے تھے۔ ضیاء الحق کا دور تھا، رات کی تاریکی میں موبائلیں آتی تھیں، چھاپا مارتی تھیں اور اٹھا کے لے جاتی تھیں۔ ہمارے ایک دوست کے پاس موبائل آئے اور پوچھے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا پوسٹر لگا رہا ہوں۔ تنے تنہا، اس نے کہا کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہا کہ خدا ہے۔ ایک 18-20 سال کا نوجوان کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ خدا ہے۔ تو بغل اس کے پولیس والے اسے دیکھ کے ہنسنے لگتے ہیں، مضحکہ بناتے ہیں اس کا۔ عزیز علی گرامی، شاید یہ 10 سال پڑھنے والا بھی طالب علم اس کے ذہن میں یہ تصور نہ آئے جو ایک عملی میدان میں قدم رکھنے والا نوجوان رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محسن قراتی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بٹالین تھی، اس کو مائنس پہ سے گزرنا تھا، طے یہ تھا کہ یہاں سے راستہ صاف ہونا ہے، بڑی فوج نے آنا ہے، گزر جانا ہے۔ چنانچہ کہا کہ کون ہے رضاکار جو مائنس پہ سے گزرے گا بارود سرنگ پہ سے؟ انہیں موت، انہیں تباہی، انہیں پرخچے، یعنی جز جز الگ ہو جانا۔ ایک ایک کر کے نوجوان جا رہے ہیں، رات کی تاریکی میں دھماکہ ہوتا ہے، روشنی پھیلتی ہے، 2 منٹ بعد دوسرا نوجوان جاتا ہے، آخر میں ایک نوجوان بچا، ایک کیمرہ مین اور ایک نوجوان۔ کہتا ہے کیمرہ مین دیکھا ایک نوجوان گیا دروازے تک جہاں سے مائنس شروع ہو رہی تھی، واپس آیا۔ تو کیمرہ مین کہتا ہے شاید میں نے یہ سمجھا کہ اس کے دل میں محبت آ گئی، واپس آ گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے جوتے اتار دیے، فوجی بوٹ، اور پھر ننگے پیر چلا۔ تو کہلیں گے میں نے اسے روک کے پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ یہ بوٹ جو ہیں یہ بالکل نئے ہیں، میں نے کل ہی پہنے ہیں، میں جا رہا ہوں شہید ہونے، میرے جسم کا ذرہ ذرہ فضا میں بکھر جائے گا، یہ مال امام سے لیے گئے ہیں جوتے، لہذا یہ بھی ضائع ہو جائیں گے، میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ کل کوئی اور فوجی آئے اس کو پہنے اور جہاد کرے۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ محسن قراتی کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے واقعہ سنا میں زارو قطار رونے لگا۔ ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے شہدا، نوجوان شہدا کی زندگی میں، طالب علموں کی زندگی میں۔ وقت ادامت گنجائش نہیں ہے، وقت پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آئیسو میں رہتے ہوئے آئیسو کے پاکیزہ اہداف کو حاصل کرنے والا اور امام زمانہ کے انقلاب کے رائے ہموار کرنے والا قرار دے۔ کم سے کم الہی آمین تو کہیں گے، کم اس پنڈال سے تو اوپر تو جائے آپ کی الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام خامنائی کی علم برداری میں امام زمانہ کی فوج کا سپاہی قرار دے۔ انشاءاللہ ہم اپنے ہاتھوں سے اور اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی زندگی میں اسرائیل کو صفحہ 80 سے نابود ہوتا ہوا دیکھیں انشاءاللہ۔ خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی جان و سار میں شامل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔